السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
سورة قدر جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے. قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں. سلام ہے یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. ان شاء اللہ تعالی چند دن تک ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوں گے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے. یعنی ایسی رات جس میں اللہ تعالی کی خاص نظر اپنی بعض مخلص بندوں میں پڑتی ہے, جب ان کی ایک خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور قرب کو مشاہدہ کرتے ہیں. اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کو عام طور پر بڑی اہمیت مسلمان دیتے ہیں. عموماً نمازوں, تراویح اور باقی نیکی کاموں کی طرف بھی بہت سے ایسے لوگ جو رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے, آخری عشرے میں نسبتاً بہتر حالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ رجحان رکھتے ہیں اور اس عشرے میں تہجد اور نوافل کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے اور اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس عشرے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، ایسی رات جو بڑی اہمیت کی حامل رات ہے. لیکن اگر صرف ہم اس آخری عشرے کے لیے ہی کوشش کریں اور باقی سارا سال کوئی ایسی کوشش نہ ہو، تو کیا یہ چیز ایک انسان کو حقیقی مومن اور عابد بنا سکتی ہے؟ جبکہ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے دوسری جگہ پہ کہ جنوں اور انسانوں کو پیدائش کا مقصد جو میں نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے. یہ بات کہ صرف ایک رات میں عبادت کر لو یا ایک رات کی تلاش میں 10 دن عبادت کر لو تو تمہاری ساری زندگی کی باتیں پوری ہو جائیں گی، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے دور لے جائے گی کہ تمہارا مقصد پیدائش عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، زرہ بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو سارا سال عبادت کرے وہ لیلۃ القدر کو پائے گا. انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اسی ایک رات پر تکیہ نہ کر لیں، ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رات رمضان میں آتی ہے اور یہ کہ آخری عشرے میں آتی ہے. تو صحابہ تو اس بات کی گہرائی سے واقف تھے کہ صرف آخری عشرے کی باتیں لیلۃ القدر دیکھنے کا باعث نہیں بن جاتی، بلکہ انسان کو اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندوں کی تسلی کے لیے ان کو اپنے خاص فضل سے نوازتے ہوئے ان سے اپنے قرب کا اظہار کرنے کے لیے وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے، وہ حالت پیدا کر دیتا ہے جس میں جبکہ یہ خاص رات جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے ایک عابد بندے کو، اور ایک عجیب روحانی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے اس کے ایمانی عہد اور بندگی کے عہد کو پورا کرنے پر، جس میں ہر لمحہ ایک مومن کے عمل میں ترقی نظر آتی ہے اور آنی چاہیے، اور رمضان کے روزے اور قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سمجھنا اور عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش اس لیے کرنا کہ یہ رمضان میرے معیار عبودیت اور بندگی کو مزید بڑھائے گا، ایک کوشش اور شوق کے ساتھ بلند معیار حاصل کرنے کے لیے مومن جب جت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے پر بے انتہا مہربان ہے، جو اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے میرے ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کہ عجیب و دعوت دائے زادان میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہ صرف اس کی دعا سنتا ہوں بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں جو میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک لیلۃ القدر کے پانے کا کہا ہے وہ بھی عطا کرتا ہوں. آسمان سے اتر کر بندوں کے قریب تر آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کی رات تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. بس جب بندہ اپنا عہد پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قبولیت دعا بلکہ روحانی مقام میں اضافے کے وعدے کو پورا فرماتے ہیں. ہمارا خدا یقین سچے فادوں والا خدا ہے. اگر کبھی کہیں کمی ہے تو ہمارے عملوں میں, ہماری کوششوں میں. اللہ تعالیٰ تو ہر سال رمضان کا مہینہ لا کر اور اس مہینے میں یہ 10 دن لا کر جن میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو بندے کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کی انتہا ہے بھیجتا ہے, تو بندے کو اس ایک رات کی تیاری کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. جس کو یہ ایک رات میسر آ جائے اس کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مقام ملتا ہے وہ تمام زندگی کی باتوں کے برابر ہے. یعنی یہ ایک رات اس کی کایا پلٹ دیتی, اس کی شخصیت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی, اور یہی حالت ہونی چاہیے, ورنہ تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ اس کی روحانی حالت بہتری کی طرف ہمیشہ جاری رہے. اگر کسی کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے لیلۃ القدر میسر آ گئی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں, تو وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاٹ ایک مومن کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا عابد اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا بناتی ہے. بس جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک جاری فیض شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں سنا کروں گا. میرا قرب پانے کی کوشش کا تم نے قدم اٹھایا ہے اور جدوجہد کی ہے, تم نے اپنے عہد کا پاس کیا ہے, اس کی نگہداشت کی ہے, اب میں بھی تمہیں نوازتا رہوں گا اگر تم یہ عمل جاری رکھو. یعنی بندہ جب رمضان میں روحانی معیار بلند کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا تعالیٰ لیلۃ القدر کے نظارے دکھا کر اپنے قریب کرتا چلا جائے گا. ایک مومن کی اپنی ذات کے لیے لیلۃ القدر کا صحیح ادراک پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفا ہے, یعنی جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے. بس یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش ہی لیلۃ القدر کا فیض پانے والا بناتی ہے. اور رمضان کا مہینہ یہی روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو لیلۃ القدر پا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے. جیسا کہ میں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اس بارے میں بعض اور حدیث میں نے لی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں, جس سے اس آخری عشرے کی اہمیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اہتمام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کس طرح آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر جاگتے رہتے, یعنی نیند بہت کم ہوتی ہوگی, سوتے تو تھے کچھ لیکن بہت کم نیند, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے بس اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ آخری عشرے میں نہ صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عبادت میں پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتے تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادتوں کی لمبائی اور خوبصورتی کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یہی حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا ایک دفعہ. تو اس عشرے میں کیا حالت ہوتی ہوگی، یہ تصور سے بھی باہر ہے. اور پھر جو انعامات کی اور فضلوں کی بارش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کا سب سے زیادہ فہم و ادراک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھا، یا جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اس عشرے میں ہوتی ہے، آپ یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ میرے اہل خانہ اس سے محروم رہیں؟ اس لیے آپ ان کو بھی اٹھاتے اور پھر جو روحانی حالت اور کیفیت ہوتی ہوگی اس کا انداز بھی عجیب ہوتا ہوگا یقیناً. بس یہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ حالت اپنے میں اور اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے بنے. یہی کیفیت ہے جب ہم اپنے پرتاری کریں گے تو ہماری مغفرت کے بھی سامان ہو رہے ہوں گے اور حقیقی مومن بھی کہلا سکیں گے. چند اور روایات میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بجذبہ ایمان رضائے الہی کی غرض سے ماہ رمضان میں روزے رکھے تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہوں ان کی مغفرت کی جائے گی، اور جو لیلۃ القدر میں جوش ایمان میں رضائے الہی کی غرض سے رات کو اٹھے تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کی جائے گی. سفیان کی طرح دوسری روایت حوالہ دیا ہو تو ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے. بس رمضان کے روزے بھی مشروط ہیں ایمان میں مضبوطی اور اللہ تعالی کی رضا سے، ورنہ بھوکے رہنے سے اللہ تعالی کو کوئی غرض نہیں ہے. اور لیلۃ القدر بھی مشروط ہے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول سے، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. صرف دنیاوی اغراض سے صرف لیلۃ القدر ملے مجھے مل جائے تو میں یہ دعا کروں گا میری دنیاوی مقاصد پورے ہو جائیں، تو یہ غرض نہیں ہے. نیکیوں کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے، بلکہ سب سے مقدم دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. پھر اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ دلائی ہے، عقبہ جو حریص کے بیٹے ہیں اسے ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، آپ کی مراد لیلۃ القدر سے تھی، اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو جائے یا عاجز رہ جائے تو آخری سات راتوں میں ہرگز مغلوب نہ ہو جائے. بس دیکھیں کس کو تاکید ہے کہ اگر کسی وجہ سے رمضان سے صحیح فیض نہیں بھی اٹھا سکے اور یہ خواہش رکھتے ہو کہ حقیقی مومن بنوں، تو اس عشرے یا سات دن میں ہر عذر کو دور پھینک دو اور اپنی راتوں کو خدا تعالی کی عبادت میں اس طرح گزارو جو عبادت کا حق ہے، جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا. یہی کوشش ہے جو تمہاری روحانی ترقیات کا باعث بنے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنے گی. پھر ایک روایت میں آتا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، صحابی تھے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے مطابق فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بعض کو وہ آخری عشرے کی پہلی سات راتوں میں دکھائی گئی ہے،
اور تم میں سے بعض کو آخری سات راتوں میں دکھائی گئی ہے. بس اس حدیث سے پہلی حدیث کی وضاحت ہو گئی کہ صرف آخری سات راتیں نہیں بلکہ عشرہ ہے, کیونکہ کوئی معین دن نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض صحابہ نے پہلی سات راتوں میں دیکھی ہوں اور بعض صحابہ نے آخری سات دنوں میں, لیکن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو. بہرحال جو بھی دیکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے. لیلۃ القدر سے گزرنے کے بعد اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے جیسا میں نے کہا, اور وہ اسی طرح ہوگی کہ پھر انسان میں ایک ایسی تبدیلی آئے جو روحانی ترقی کی طرف ہر آن لے جاتی رہے اور بڑھاتی رہے. یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ لیلۃ القدر کا ایک پہلو ہے, جو حدیثوں کی روح سے رمضان کے آخری عشرے کے تاک دنوں میں خدا تعالیٰ کے خاص فضل کے اترنے کی ایک رات کا ذکر ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے جیسے میں نے تلاوت کی سورۃ القدر کی کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور ہزار مہینے تقریباً 83 سال سے اوپر بنتے ہیں. یعنی اگر یہ رات میں یسر آ جائے تو انسان کی زندگی بھر کی دعائیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک مومن کی بہتری کے لیے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. بہت ساری دعائیں کرتا ہے انسان لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر نہیں ہوتی. تو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں, جب مومن خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مومن کا فائدہ دیکھتے ہوئے اس کے لیے وہ دعائیں قبول فرماتا ہے, یا مومن کو وہ معیار حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے روحانی معیار کو بلند کرتا ہے. ملائکہ کا نزول ایک مومن کے تعلق باللہ میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے, اور ایک رات کی عبادت ساری زندگی کی باتوں کے برابر ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے مقصد پیدائش کو پا لیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا, جب ایک دفعہ پا لیا تو اسے پاتے چلے جانے کی جستجو اور کوشش میں ایک مومن لگا رہتا ہے. بس یہ رات ہے جس کی ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کے اور بھی بڑے وسیع معنی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, اس سورت سے ظاہر ہے, سورت میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا ہے. کس چیز کو قدر والی رات میں اتارا ہے؟ یہ وہ مکمل اور کامل شریعت ہے جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ ایک تو رمضان میں قرآن کریم کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے, جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا ہے, اور اس رمضان میں وہ لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. بس مصدر یہ کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا نزول شروع ہوا, اور جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام اس کی دہرائی بھی کروایا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ زمانے کی ضرورت اس بات کی متقاضی تھی کہ کوئی کامل ہدایت اترے, کیونکہ وہ ایک اندھیرا زمانہ تھا. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں فساد برپا تھا. بس وہ زمانہ جس میں یہ فساد برپا تھا یہ تقاضا کر رہا تھا کہ ہدایت آئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی اس اہمیت کی وجہ سے جو خشکی اور تری میں فساد برپا تھا, جس کی نظیر نہ پہلے زمانوں میں ملتی تھی نہ بعد کے زمانے میں ملتی, اس لیے کامل ہدایت کی ضرورت تھی. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل کتاب نازل فرمائی جس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ اس طرح ذکر ملتا ہے. سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم. صاحب حمد اور صاحب مجد قسم ہے, اس حامیم کا مطلب ہے صاحب حمد اور صاحب مجد, قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی اور واضح ہے. یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے. ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے. اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ایک ایسے امر کے طور پر جو ہماری طرف سے ہے. یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے, بے شک وہی بہت سننے والا اور دائم علم رکھنے والا ہے. بس یہ مبارک زمانہ اور مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے کھلی واضح روشن اور ہدایت سے پر کتاب اتاری اس انسان کامل پر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بے چین تھا, جو چاہتا تھا کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکے بجائے اس کے بتوں کی پوجا کرے, جو چاہتا تھا کہ بندہ اللہ تعالی جو واحد و یگانہ ہے اسے تمام طاقتوں کا مالک اور بخشنہار سمجھے بجائے اس کے کہ ایک عاجز انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی موت کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لے. وہ کامل رسول چاہتا تھا کہ انسان ظلموں سے بچے اور جہاں خدا تعالیٰ کے حق ادا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی حق ادا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے اس انسان کامل کی دعاؤں کو سنا اور انسان کامل پر قرآن کریم کی کامل شریعت اتاری. وہ کامل کتاب اتاری جو نہ صرف 1400 سال پہلے کے اندھیرے زمانے میں ہدایت کا موجب بنی بلکہ تا قیامت اب اس کامل کتاب نے ہر اندھیرے کو دور کرنے کا باعث بن رہا ہے, اور اس رسول نے اب تا قیامت خاتم الانبیاء اور آخری شرعی نبی رہنا ہے. اور جب بھی بے چین اور پریشان خدا تعالیٰ کے بندے زمانے کی تاریخ کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اور چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہ ہو سمیع العلیم کہ بے شک وہی بہت سننے والا اور دائم علم رکھنے والا ہے, ریکال کو پورا کرتے ہوئے بندوں کی تسلی کے لیے سمان پیدا فرمائے گا. اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کے عاشق صادق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا. اس غلام صادق اور مسیح المہدی نے جو لیلۃ القدر کی تفسیر فرمائی ہے ایک جگہ وہ بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نہایت لطیف نقطہ جو سورۃ القدر کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالی نے اس صورت میں صاف اور صحیح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مسئلے زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں. بس ان آیات کے مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانے میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قوام میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں. اور وہ حرکت حسب استعداد و طبائع دو قسم کی ہوتی ہے، حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ. حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے روح بہک کر دیتی ہے، اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے، مگر باعث عدم سلامت استعداد کے وہ روح بہک نہیں ہو سکتا، بلکہ مصداق اس آیت کا ہو جاتا ہے فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا. یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے، جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائک کا نزول ہوا تو ملائک کی اندرونی تحریک سے ہر یک طبیعت عام طور پر جنبش میں آ گئی. تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان راستبازوں کی طرف کھینچے چلے آئے، اور جو شرارت اور شیطان کی ضروریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے، لیکن وہ باعث نقصان استعداد باعث سے نقصان استعداد حق کی طرف باعث سے نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے. سو فعل ملائکہ کا جو ربانی مسلح کے ساتھ اترتے ہیں ہر یک انسان پر ہوتا ہے، لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر پڑتا ہے. اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں، یہ آیت کریمہ فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے. فرمایا یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں وہ نبی اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. لیکن سب سے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. در حقیقت اس لیلۃ القدر کا دامن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اور جو کچھ انسانوں میں دلی اور دماغی قوا کی جنبش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے وہ لیلۃ القدر کی تاثیریں ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ سیدوں کے عقلی قوا میں کامل اور مستقیم طور پر وہ جنبشیں ہوتی ہیں، اور اشقیاء کے عقلی قوا ایک کج اور غیر مستقیم طور سے جنبش میں آتے ہیں. اور جس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں، بلکہ اسی زمانے سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آوے پوشیدہ طور پر انسانی قوا کچھ جنبش شروع کرتے ہیں، اور حسب استعداد ان میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نائب کو نیابت کے اختیارات ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے. پس نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ در حقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے، یا یوں کہو کہ اس کا ایک ذیل ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے، جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک ممتد ہے ہر یک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی، اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ اور صناعات و عجیبہ صفحہ عالم میں پھیلا دیے جائیں گے، اور انسانی قوا میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسطت علم اور عقل کے جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں سب کچھ وہ منصہ ظہور لایا جائے گا. لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوگا. در حقیقت اسی آیت کو سورۃ الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورۃ الزلزال سے پہلے سورۃ القدر نازل کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ خدائے تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے، اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تاریخیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ضلالت کی پر ظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صادق صداقت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ بس یہ ہے وہ خوبصورت وضاحت، اس کا ذکر مختلف رنگ میں آپ نے جیسا کہ میں نے کہا مختلف جگہوں پہ کیا ہے، مختلف کتابوں میں کیا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے، یہ بات اگر دنیا کو سمجھ آ جائے خاص طور پر مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے سرشتادے کی مخالفت کے بجائے اس کی مددگار بن جائیں۔ یہ دلیل جو آپ نے دی ہے بڑی زبردست دلیل ہے، اس کو ان لوگوں کی توجہ کھینچنے والا ہونا چاہیے جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں امن و سکون چاہیے۔ اور زمانے کی اصلاح کے لیے کسی مسئلے کی تلاش میں یا مسیح و مہدی کے زمانے کی حدیث میں بیان کی گئی نشانیوں کے مطابق مسیح و مہدی کی آمد کے منتظر ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے پڑھا اس میں ایک فکرہ یہ ہے کہ اگر شخص ضلالت اور غفلت کے زمانے میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قواہ میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے، تو اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں۔ بس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کے علماء اور نیک لوگوں کی تحریریں اگر پڑھیں اور اقوال دیکھیں تو سب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کسی قیامت کے انتظار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے، اور مسیح اور مہدی کے آنے کا وقت ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو انہی میں سے ایک طبقہ مخالفت میں بڑھ گیا، اور بہت سے نے اپنی دنیا واپس سنوارنے کے بجائے بگاڑ لی، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی دنیا واپس سنوارنے کا سامان کر لیا۔ اور آج تک یہ بے چینی لوگوں میں ہے، مختلف وقتوں میں سوال اٹھتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ اخباروں میں بیان آتے رہتے ہیں، کسی کو مسیحا کی ضرورت ہے، کسی کوئی کہتا ہے کہ مسلم امہ کو سنبھالنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے۔ تو جب تک مسیح موعود نہیں آئے گا خلافت کس طرح جاری رہ سکتی؟ تو یہ سب باتیں جو ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جب بیان جاری ہوتے ہیں، یہ احساسات ہیں لوگوں کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آ گیا ہے۔ یہی دلیل ہے اس میں سمجھتی ہے، تبھی یہ سارا اختیاش پیدا ہوا ہے دلوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرستادہ آتا ہے تو دو طرح کی حرکت ہوتی ہے، حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ، ایک صحیح اور مکمل حرکت اور ایک کمزور اور نقص والی حرکت۔ حرکت تامہ سے جو صحیح حرکت ہے اس سے روح کی صفائی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ سے ہدایت کی تلاش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، عقل و فہم سے انسان کام لے کر حق کو پہچان لیتا ہے، بعض نشانات ظاہر ہوتے ہیں ان کے اشارے سمجھ کر حق کو پہچان لیتا ہے، بعض صحیح لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحیح فطرت لوگ تو آپ کو پہچان گئے جن کے دلوں میں نیکی تھی، جنہوں نے اپنے دل جذبات کو صحیح راستے پر چلایا، لیکن ابو جہل جیسے لوگ جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے تھے وہ محروم رہ گئے اور ہلاک ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت مولانا حکیم نور الدین حضرت مسیح اول مثال لے لیں، حضرت سرد عبد الطیف شہید کی مثال لے لیں، ان جیسے لوگ باوجود فاصلے کی دوری کے، ساری دوریوں کو سمیٹتے ہوئے، سارے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گئے اور قبول کر لیا. اور مولوی محمد حسین طالبی جیسے لوگ جو قریب رہنے والے تھے، جو بچپن کے دوست تھے، وہ اپنی اس دشمنی کی وجہ سے محروم رہ گئے. یہ محروم رہنے والے جو ہیں ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بباعث عدم سلامت استعداد کے روح بحق نہیں ہو سکتا، بس ان کی استعدادیں نیکی اور سلامتی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. ان کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں، دلوں میں تکبر ہوتا ہے اور خود سندھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ ان کا مرض جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. فزادہ ہوں اللہ مرض. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی عقل و فہم میں حرکت بجائے مثبت طرف چلنے کے منفی ہو جاتی ہے، اور اس منفی سوچ کی وجہ سے ان کی روحانی حالت کی پہلی حالت، روحانی حالت جو ہے وہ بھی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے. بس آج بھی یہی حال بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کا ہے، اپنے زوم میں نیکی کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ اس مخالفت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مسلم کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی اس کا منطقی نتیجہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی مخالفت کی جائے تو زبان میں اثر بھی نہیں رہتا نیکی کی باتوں کا، برائی کی باتوں کا بھی شک رہ جائے. ان کی باتوں میں روحانیت نہیں ہوتی، ہر بات بے دلیل ہوتی ہے. الفضل میں، نیشنل الفضل میں عربوں سے متعلق مضمون لکھتے ہیں طاہر ندیم صاحب، ان کے حالات استفاق کے الفضل میں طاہر ہانی صاحب جو ہمارے عرب ہیں اور بڑی محنت سے ایک واقفی زندگی بھی ہیں اور محنت سے کام کر رہے ہیں عربی ڈیسک کا، ان کی قبول احمدیت کی کہانی ان کی زبانی بیان ہو رہی تھی. احمدیت قبول کرنے سے پہلے ہانی صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ احمدیت کی رد اور مخالفت میں میں ہر طرح کا مدد حاصل کروں، محربہ استعمال کروں. لیکن جب انہوں نے بعض کتابیں پڑھی تو دلیل کے لیے ایک عالم کے پاس گئے جو ان کے خیال میں ایسے صاحب علم تھے کہ وہ منٹوں میں یہ سب جو دعوی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی یا جماعت جو دلیلیں پیش کرتی ہے ان کو رد کر سکتے تھے، یا ان میں صلاحیت تھی رد کر سکیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کئی دن میں جاتا رہا، ان کو کتابیں بھی دیں پڑھنے کے لیے. وہ عالم صاحب ہر بات کے پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو اس کتاب میں کیسی پھسپھسی بات لکھی ہوئی ہے، یہ کیا فضول بات لکھی ہوئی ہے، بجائے اس کے کوئی عقل سے، کوئی قرآن سے، کوئی حدیث سے اس کی دلیل دیتے یا اس کا رد کرتے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مصطفیٰ صادق صاحب کے ساتھ میں نے ان کا مناظرہ کروا دیا تو وہاں بھی سوائے ساری رات وقت کا ضیاع ہوا اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. آخر انہوں نے اس نام نہاد عالم کو، جن کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، چھوڑ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حق کی طرف رہنمائی فرمائی. تو باوجود دینی علم ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے فرستادے کے زمانے میں ان سب دینی عالموں کی روحانیت اور مذہب کے معاملے میں دلائل ختم ہو جاتے ہیں، اور مخالفت کی وجہ سے جیسے میں نے کہا روحانیت ختم ہو جاتی ہے. جب روحانیت ختم ہو جائے تو دینی فہم اور ادراک بھی نہیں رہتا، نہ رہ سکتا ہے. کیونکہ یہ تقویٰ سے آتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق سے آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت شروع ہو جائے تو تقویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ راستے کے فرزند تھے وہ راستبازوں کی طرف کھینچے چلے آئے، اور جو شرارت اور شیطان کی ضروریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے، لیکن وہ باعث نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے. بس آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی رغبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن روحانی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے دین کے نام پر شیطانی عمل ہیں. آج اگر جائزہ لیں تو مذہب کے نام پر خون ایسے ہی لوگ کرنے والے ہیں. اس اقتباس میں جو میں نے پڑھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیلۃ القدر کے حوالے سے اہم بات جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ اصل لیلۃ القدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور اس لیلۃ القدر کا زمانہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ نیک لوگ سیدھے راستے کی طرف آ رہے ہیں. آج بھی وہی فیض ہے اس لیلۃ القدر کا جو نیکی اور روحانیت میں ترقی کا باعث بن رہا ہے. لیکن جو بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ذریعہ شیطان بن رہے ہیں، تباہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ القدر کا زمانہ آپ کے نائب اور مسیح موت کے ذریعے دوبارہ ذیلی طور پر قائم ہوا ہے. بس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس زمانے کی لیلۃ القدر اور پہچان کر کے، لیلۃ القدر کی قدر اور پہچان کر کے ہم لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں. بس لوگوں کی حالتوں، دین پر صحیح ہونا اور صحیح فطرت بنتے ہوئے فیض اٹھانا، یا اپنے زوم میں دین کے ٹھیکیدار بن کر دین کے نام پر ظلم و بربریت پھیلانا اور خون کرنا، اسی طرح مختلف طریقوں سے ایجادات کا پھیلاؤ، جن میں بعض ایجادات جو استعمال ہو رہی ہیں وہ انسانی قدروں اور اخلاق کی پامالی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور بعض ایسی بھی ہیں جو مومنوں کے فائدے کے لیے ہیں، کلام الہی اور علم و فضل کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں، مثبت اور منفی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی آمد اور لیلۃ القدر ہونے کا ثبوت ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کے اترنے کا سلسلہ مطلع الفجر تک رہتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیلۃ القدر کا وہ خاص زمانہ تھا جس میں فرشتے سلامتی لے کر اترتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی اس دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا. آپ نے کامیابیاں دیکھیں، فتوحات دیکھیں، اسلام کا غلبہ ہو گیا. یہ مطلع الفجر تھا، وہ زمانہ تو لوٹ کر نہیں آ سکتا. جب دین کامل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری ہوئیں، کامل اور مکمل شریعت قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی، تو وہ تو ایک دور تھا، وہ گزر گیا. لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نائب رسول کے زمانے میں ذیلی طور پر یہ ظہور میں رہتا ہے، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ روشن صبح جو تھی وہ 30 سال تک رہی، اور پھر آہستہ آہستہ روحانی اندھیرے پھیلنے ہوئے اور مکمل اندھیرا زمانہ بھی آ گیا جو آپ کی پیشگوئی کے ان مطابق تھا. پھر آپ کے ذیل کی بیعت کے ساتھ، نبیست کے ساتھ ذیلی طور پر لیلۃ القدر کا ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا. اب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ مطلع الفجر کے بعد کا زمانہ ہے، کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وہ دور بھی ختم ہوا. ایک لحاظ سے یہ دن جو طلوع ہوا ہے، اس سے فیض پانے کے لیے اس زمانے میں جو اسلام اور احمدیت کے لیے جو فتوحات مقدر ہیں، ان کو دنیاوی جاہ و حشمت سے سجانے کے لیے، سے بچانے کے لیے، اور روحانیت کے معیار اونچے کرتے رہنے کے لیے، اللہ تعالی ہمیں ہر سال بار بار رمضان میں لیلۃ القدر کی یاد دہانی کرواتا ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیلۃ القدر کا زمانہ تھا اور وہ تا قیامت قائم رہے گا. یعنی ایک لحاظ سے تو آپ کے وصال اور قرآن کریم کے اترنے کے ساتھ یہ ختم ہو گیا اور طلوع الفجر ہوا, لیکن ایک لحاظ سے جاری رہے گا کہ قرآن اور رمضان کے حق ادا کرو, امت کو یہ پیغام ہے. تو امت بھی رمضان میں ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کے روحانی ماحول کو پیدا کر کے مومنوں پر احسان کیا ہے, بس اگر اس احسان کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنے فرائض ادا کرتے رہیں گے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری فیض سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے ہمیشہ نوازتا رہے. اللہ کرے کہ ہمارے دشمن جو اپنے زوم میں ہم پر دن رات تنگ کر کے یا ہم پر تنگیاں وارد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اندھیروں میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری تباہی چاہتے ہیں, ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں اپنے زوم میں, کیونکہ الہی جماعتیں تو کبھی ضائع نہیں ہوتی نہ برباد ہو سکتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ تنگیاں جو ہیں جو آج کل ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہیں خاص طور پر پاکستان میں, یہ لیلۃ القدر کے سامان لے کر آئیں اور پھر مطلع الفجر کا ہم وہ نظارہ دیکھیں جو ہمیشہ کی سلامتی اور فتوحات کی صورت میں ظاہر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر